میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، وہ خاکی جس زمین پہ آیا بن کر آسماں آیا، وہ خاکی جس زمین پر آیا بن کر آسماں آیا، یعنی جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے خاص تعلق پیدا کر لیتا ہے تو یوں تو مٹی کا پتلا ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ خاکی جس زمین پر آیا بن کر آسماں آیا۔ بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا، بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا، لغت تعبیر سے قاصر ہے ماخوف البیان آیا، لغت تعبیر سے قاصر ہے ماخوف البیان آیا، یعنی اس کو زبان سے الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتا وہ کیفیت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کے دل کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، دل میں اللہ آ جاتا ہے، وہ ما فوق البیان ہوتا ہے، یعنی اس کو بیان سے قاصر ہے، وہ زبان اس کو تعبیر نہیں کر سکتی، بتا نہیں سکتی کہ کیا کیفیت ہے، کیا دولت ہے۔ بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان آیا، لغت تعبیر سے قاصر ہے ماخوف البیان آیا، سنا ہے جلوہ اس کا کہ حکم سے پاک ہے لیکن کیفیت اور کم معنی مقدار، کسی کیفیت اور مقدار کو بیان نہیں کر سکتے۔ سنا ہے جلوہ اس کا کہ حکم سے پاک ہے لیکن دل عارف میں آیا کس طرح خوف اللسان آیا، دل عارف میں آیا کس طرح خوف اللسان آیا، کسی کو اہل نسبت صوفیا حضرات کہتے ہیں، کسی کو اہل نسبت صوفیا حضرات کہتے ہیں، جو سلطان جہاں ہو کر کے بے نام و نشان آیا، جو سلطان جہاں ہو کر کے بے نام و نشان آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ حضرات اللہ والے اپنے کو ایسا مٹاتے ہیں کہ اگرچہ سلطان جہاں ہوتے ہیں، سلطان الاولیاء ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کو بے نام و نشان سمجھتے ہیں، ان کو کوئی مشہور نہیں ہوتے، شہرت نہیں ہوتی، مگر اللہ یہ کہ اللہ ان کو چمکا دے، شہرت دے دے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اور یہی نسبت کی نشانی ہے۔ اگر کسی میں اکڑ پھوں ہے، تکبر ہے، اکڑا ہوا ہے، اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، تو وہ صاحب نسبت نہیں ہو سکتا۔ صاحب نسبت کی خاص علامت ہے کہ وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا اور اپنے کو مٹا کے رکھتا ہے۔
کسی کو اہل نسبت صوفیہ حضرات کہتے ہیں، جو سلطان جہاں ہو کر کے بے نام و نشان آیا، علامت اہل دل کی دوست تو ظاہر نہیں ہوتی، مگر منبر پر جب آیا تو باہ ہوا آیا، علامت اہل دل کی دوست تو ظاہر نہیں ہوتی،
مگر منبر پہ جب آیا تو با پہلے دل خاموش رہتے ہیں, لیکن جب ممبر پر آتے ہیں اور اللہ کی محبت کو بیان کرتے ہیں تو پھر ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے. پھر دل کے اندر جو آؤ فغاں کا طوفان ہوتا ہے وہ منڈ آتا ہے.
علامت اہل دل کی دوست تو ظاہر نہیں ہوتی, مگر ممبر پہ جب آیا تو با
الحمدللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا, لغت تعبیر سے قاصر ہے ماہ البیان آیا.
معیت خاصہ کا دل میں گو احساس رہتا ہے, نگاہوں میں مگر تو بے زبان آیا. معیت خاصا کا دل کو احساس رہتا ہے, نگاہوں میں مگر اس کا اثر تو بے زبان آیا.
آنکھیں قلب کا چہرہ, آنکھیں قلب کا ترجمان ہوتی ہیں. جو دل میں ہوتا ہے وہی چیز آنکھوں سے اور چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے. دل میں خدا تعالیٰ کا خاص تعلق ہوتا ہے تو نگاہوں سے اندازہ ہو جاتا ہے, پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں, طلب والے پیاس والے پہچان لیتے ہیں کہ ضرور دل میں کچھ ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, ہم تم ہی پس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے, لیکن آنکھوں سے یہ بات پالی جاتی ہے, دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی.
معیت خاصا کا دل میں گو احساس رہتا ہے, نگاہوں میں مگر اس کا اثر تو بے آیا. بڑی مدت درد لیے خاموش تھا ظالم, بڑی مدت درد لیے خاموش تھا ظالم, مگر میں دل میں جب آیا تو باتش فشاں گر میں دل میں جب آیا تو باتش فشاں آیا.
بہت سے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حال دیا کہ ایک عرصے تک درد دل کو چھپائے رکھا, ان کو مخفی رکھا, لیکن جب اللہ نے ان سے کام لینا چاہا تو پھر جب بولے تو ایسا بولے جیسے آتش فشاں, اللہ کی محبت کا آتش فشاں پھٹ پڑے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے مطالعے حضرت والا ہی سے سنا کہ 40 سال تک خاموش رہے, زبان نہیں تھی. 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے درد دل کو زبان عطا فرمائی. اسی طرح ہمارے حضرت والا دامت رحمت اللہ علیہ کو بھی ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا, اور جب حضرت بولے تو پھر سارا عالم ان کا دیوانہ ہو گیا.
بڑی مدت درد دل لیے خاموش تھا ظالم, مگر میں دل میں جب آیا تو باتش فشاں آیا. الحمدللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا, لغت تعبیر سے قاصر ہے ماہ البیان. فیض مرشد کا حامل جو نسبت کا ہوا حامل, فیض مرشد کا حامل جو نسبت کا ہوا حامل, خاکی جس زمین پر آیا بن کر آسمان آیا, جس زمین پر آیا بن بن کر آسمان آیا تو فیض مرشد کامل جو نسبت کا ہوا جس زمین پر آیا بن بن کر آرزو سے دل شکستا ہو گیا لیکن شکست آرزو سے دل شکستا ہو گیا لیکن ہمارا درد دل بن کر کے خورشید جہاں آیا ہمارا درد دل بن کر کے خورشید
یعنی اللہ کے لیے جو اپنے دل کو شکستہ کرتا ہے اور ناجائز آرزوؤں کو توڑ دیتا ہے دل کو توڑ دیتا ہے اللہ کا حکم کو پورا کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے دل اس کا جلا بھنا ہو جاتا ہے ایسے دل کو اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا چمکاتے ہیں کہ سارے جہان میں اس کی روشنی یعنی ہدایت کی روشنی اس کے ذریعے سے پھیل جاتی ہے
شکست آرزو سے دل شکستہ ہو گیا لیکن شکست آرزو سے دل شکستہ ہو گیا لیکن ہمارا درد دل بن کر کے خورشید جہاں آیا لگایا جس نے غیر اللہ سے جہاں دیکھا اسے ہے دوستو نوحا سنا آیا لگایا جس نے غیر اللہ سے دل ہے ظالم کو جہاں دیکھا اسے ہے دوستو نوحا سنا آیا
غیر اللہ سے جو دل لگاتا ہے ہمیشہ پریشان روتا دھوتا رہتا ہے معذب رہتا ہے زندگی میں سکون اور چین کا خواب بھی وہ شخص نہیں دیکھ سکتا جو اللہ کے سوا کسی چیز سے بھی دل لگاتا ہے جس قدر غیر اللہ میں دل پھنسا ہوگا اسی قدر بے سکون اور معذب رہے گا اور جس قدر اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے گا اسی قدر پرسکون رہے گا آرام سے رہے گا غیر اللہ خالی حسین عورتیں نہیں ہیں غیر اللہ بہت کچھ ہے اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب غیر اللہ ہے بس سیدھی سی بات یہ ہے ہاں اگر جو حقوق واجب ادا کرتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے کرتا ہے تو وہ غیر اللہ نہیں ہوگا بیوی سے محبت غیر اللہ نہیں ماں باپ سے محبت غیر اللہ نہیں بچوں سے محبت غیر اللہ نہیں جو بھی محبت شرعی حدود میں ہوگی اور اللہ کے واسطے ہوگی جو اللہ کے لیے محبت رکھے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے فقد استکمل ایمان وہ اپنے ایمان کو کمال اس کو حاصل ہو گیا تو اللہ کے لیے محبت رکھنا جس سے محبت رکھے اللہ کے لیے رکھے اور جس سے دشمنی رکھے اللہ کے لیے رکھے اس کے علاوہ جس سے اس نے جی لگایا موبائلوں سے جی لگایا کھیل کود سے جی لگایا ناولوں سے جی لگایا ڈائجسٹ پہ پڑھ کے دل میں دن گزارا ادھر ادھر کے آئے ہوئے کلپ پڑھتے سنتے رہنے سے دل لگایا چٹخارے دار تحریروں سے دل لگایا لیکن جب آخر کار تھکا چھوڑے گا تو دل میں ایک عذاب کی کیفیت ہوگی بے چینی ہوگی بے سکونی ہوگی اور اگر یہی کام اللہ کے لیے کیے ہو کہ اللہ سے دل لگایا اللہ کیا تلاوت کی ذکر و تلاوت کیا نوافل پڑھے دینی کتابیں پڑھی بزرگوں کے واعظ پڑھے اپنی اصلاحی واعظ پڑھے اپنے اخلاق کی درستی کا کام کیا تو یہ سب اللہ ہی اللہ ہے پرسکون زندگی ہے خوشی کی زندگی ہے کامیابی کی زندگی ہے
لگایا جس نے غیر اللہ سے دل ہے ظالم کو لگایا جس نے غیر اللہ سے دل ہے ظالم کو جہاں دیکھا اسے ہزاروں خون حسرت سے بہت خون تمنا سے
ہزاروں خون حسرت سے بہت خون سمر منا سے شکستہ دل میں آیا اور پھر کیسا آیا آیا شکستہ دل میں آیا اور پھر کیسا آیا آیا ہزاروں خون حسرت سے بہت خون سمر منا سے شکستہ دل میں آیا اور پھر کیسا آیا آیا
جو اپنے دل کو جلاتا ہے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کی محبت میں جلاتا ہے اللہ کی یاد میں جلاتا ہے خون کرتا ہے حسرتوں کا تمناؤں کا تو ایک دن جس طرح شامی کباب جب کچا ہوتا ہے تو جو منہ میں رکھتا ہے تھوتھو کرتا ہے لیکن جب اس کو تلا جاتا ہے تو اس کی خوشبو سارے عالم میں پھیل جاتی ہے سارے محلے میں پھیل جاتی ہے لوگ خود ہی بیدار ہوتے ہیں اور کان کھڑے ہوتے ہیں اور ناک کھڑی ہو جاتی ہے کہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے کباب کی اسی طرح جب اللہ دل میں حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی خوشبو کو سارے عالم میں پھیلا دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ دل کو اللہ کے لیے جلائے جلاتے کہاں ہیں ہم تو دنیا کے لیے جلاتے ہیں غیر اللہ کے لیے دل کو جلاتے ہیں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں فکریں دنیا کی پڑی ہیں لیکن جو وقت آنے والا ہے یوم حشر اس کی ہمیں فکری نہیں ہے کس قدر سخت دن آنے والا ہے ساری عمر کے حساب کتاب دینے کا ایک دن آئے گا کیسے حساب کتاب دیں گے کیا ہوگا ہمارا ہمارے حضرت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک غم لگا رہتا ہے ہر وقت کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا اب ہمارا تو ہر صبح سے شام تک کی فکریں دنیا ہی دنیا ہے کمانا ہے پیسہ ہے یہ ہے فلاں چیز کا کیا ہوگا کپڑوں کا کیا ہوگا کھانے کا کیا ہوگا کل مستقبل کا کیا ہوگا ارے بھائی ہمارا مستقبل آخرت ہے یہ دنیا داروں نے انگریزوں نے کافروں نے یہ مستقبل مستقبل فیوچر فیوچر اور یہ برائٹ کیریئر یہ سب چیزیں ان کی پھیلائی ہوئی ہیں ہمارا کیریئر تو آخرت ہے ہمارا مستقبل آخرت ہے وہاں کی سوچو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر بڑے عالم تھے اس قدر بڑے عالم لیکن کس قدر سادہ لیکن کتنا پر اثر شعر انہوں نے فرمایا اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں درجات بلند فرمائے کہ حضرت نے کہاں کہاں سے کیسے کیسے موتی چن کر ہمیں مفت میں دے دیے فرماتے ہیں کہ ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے حیات دو روز کا کیا عیش و غم مسافر رہے جیسے تیسے رہے یہ ہے مسلمان کی شان یہ ہے مسلمان کی زندگی یہ ہوتی ہے مسلمان کی بندگی اور ہم کہاں اور مسلمان کہاں نام کے مسلمان ہیں اللہ ہمیں کام کا بھی بنا دے
ہزاروں حسرت سے بہت سمر منا سے شکست کا دل میں آیا اور پھر کیسا معیت خاصہ جب اہل دل کو مل گئی افسر معیت خاصہ جب اہل دل کو مل گئی افسر تو جب آیا ہے منبر پر تو بات میرے بیان آیا وہ جب آیا ہے منبر پر تو بات میرے
شہر بیان کے معنی پر اثر بیان اسی بات کا اثر ہوتا ہے
معیت خاصہ جب اہل دل کو مل گئی اب سر در در جب آیا ہے منبر پر تو بات میرے بیان آیا کہ الحمدللہ تعبیر سے قاصر ہے باب البیان آیا
مغائد حکیم الامت مجدد الملت،
مواعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آج ہم نیا آواز شروع کر رہے ہیں، اتباع نفس کی برائی. اس کا نام ہے اتباع نفس کی برائی. بعد خطبے کے آیت کا ترجمہ ہے کہ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، نفس کی خواہش کی پیروی مت کرو کہ یہ تم کو اللہ کے راستے سے بے راہ کر دے گی. بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے گم ہو گئے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس سبب سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں. حساب کے دن کو بھول گئے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے کہ آپ نفس کی خواہش کی پیروی مت کیجیے، لیکن یہ حکم سب کو شامل ہے، کچھ داؤد علیہ السلام ہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ داؤد علیہ السلام کو حکم کرنے سے اس بات کی اور تاکید ہو گئی کہ یہ حکم سب کے لیے ہے. اس لیے کہ جب بڑوں کو کسی بات کا حکم کیا جاتا ہے اور باوجود ان کی بڑائی کے اس کے خلاف کرنے پر ان کو عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے، تو چھوٹے بھی اس حکم میں ضرور آ جاتے ہیں. جیسے حکیم اگر کسی تندرست مضبوط آدمی کو کہے کہ فلانی چیز نہ کھاؤ تم کو نقصان دے گی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جب اس چیز سے پرہیز کرنے کی تندرست اور مضبوط آدمی کو ضرورت ہے تو کمزور اور بیمار کو کیسے ضرورت نہ ہوگی. اسی طرح سے یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہے. وہ یا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو باوجود نبی ہونے کے یہ حکم ہے تو اوروں کو تو ضرور اس حکم کی پابندی کرنا چاہیے، اور اس حکم کی نبوت کے ساتھ کچھ خصوصیت بھی نہیں جس سے یہ شبہ ہو کہ یہ حکم نبی کے ساتھ خاص ہے. اور وہ حکم جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس آیت میں دیا گیا ہے یہ ہے کہ اپنی من چاہی بات پر عمل نہ کرو، اپنے جی پر عمل نہ کرو. اب ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں اور پیغمبر بھی صاحب کتاب، خدا کی کتاب زبور شریف ان پر اتری ہے، اور نبی جتنے بھی ہیں سب پاکیزہ نفس ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق اور خواہشیں پاک صاف ہوتی ہیں. خاص کر جو نبی صاحب کتاب ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں، جو باوجود اس کے ان کو نفس کی پیروی سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ ان کا نفس بالکل پاک صاف ہے، اور اگر اس میں خواہش بھی ہو تو بری نہ ہوگی. تو ہم جو کہ سر سے پیر تک گندے ہی گندے ہیں، اگر ہم نفس کی خواہش پر چلیں گے تو بالکل ہی ہلاک نہ ہو جائیں گے، خدا بچائے رکھے. اور فرمایا کہ آج اس مضمون کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مضمون وہ بیان کرنا چاہیے جس کی ضرورت ہو، اور یوں تو ہر حکم کی ہر وقت ہم کو ضرورت ہے، لیکن آدمیوں کی حالت اور زمانے کے بدلنے سے بعض حکم زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں. جیسے اگر حکیم بیمار کو ایسے وقت میں جبکہ موسم آموں کا نہ ہو یہ کہے کہ دیکھو ترش آم نہ کھانا، تو یہ منع کرنا فی نفسی ہی تو ضروری ہے، لیکن اس وقت اس کی ممانعت کرنا بالکل بیکار ہے کیونکہ اس وقت موسم نہیں ہے آم کا. اس وقت تو اس چیز سے منع کرنا چاہیے جو موجود ہو. اسی طرح نصیحت کرنے والے کا حق یہ ہے کہ جو مرض اس وقت پائے اسی کی اصلاح کرے، اور اگر کئی مرض ہوں تو جو ان میں زیادہ سخت ہو اس کی پہلے خبر لے. مجھ کو اسی قاعدے کی وجہ سے اس مضمون کا بیان کرنا نہایت مناسب معلوم ہوا کرتا ہے جو اس وقت ضروری ہے. اس وقت مجھ کو خیال یہ ہوا کہ انسانی خواہش کی پیروی ایسا مرض ہے جس میں عام طور پر آج کل لوگ مبتلا ہیں، اور یہ اصل ہے تمام امراض کی. پھر اس مرض میں جاہل اور عالم سب مبتلا ہیں، بلکہ عالموں میں جو اللہ والے اور دوسروں کو ہدایت کرنے والے ہیں وہ بھی اس سے پورے پورے بچے ہوئے نہیں. اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو اپنے اندر شریعت کی پابندی بہت کم پائیں گے، زیادہ حصہ نفسانی خواہش کی پابندی ہی کا نظر آئے گا، کیونکہ جن کاموں میں ہم شریعت پر چلتے ہیں اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ ان کی اصلی وجہ انسانی خواہش ہوتی ہے، شریعت کی پیروی مقصود نہیں ہوتی. شریعت کی پیروی تو صرف حیلا اور بہانہ ہے، اور یہ مرض عوام کے اندر اور رنگ میں ظاہر ہوتا ہے اور عالموں میں اور رنگ میں. عوام میں جو دنیا دار کہلاتے ہیں وہ تو آزاد ہو کر نفسانی خواہش کو گناہوں کی صورت میں پورا کر لیتے ہیں، مگر جو پرہیزگار دیندار کہلاتے ہیں وہ دین کی صورت میں نفسانی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ مولویوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے جس میں یہ کام اس طرح سے ہو جائے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ کیوں صاحب، تم سے اپنی ہلاکت کو شریعت کے حکم کے تابع نہیں بنایا جاتا؟ شریعت کے حکم کو چاہتے ہو کہ تمہارے تابع ہو جائے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کوئی فتویٰ ایسا نکالیں جو ہماری طبیعت کے موافق ہو۔ کچھ دن ہوئے ایک شخص میرے پاس آئے اور کہا، دودھ شریک بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہو گیا اور نکاح کے وقت خبر نہ تھی، بعد نکاح کے معلوم ہوا، اب کیا کیا جائے؟ میں نے کہا کہ ان دونوں میں جدائی کرا دو۔ یہ حکم سن کر وہ شخص سہم ہی گیا اور کہنے لگا، صاحب اس میں تو بڑی بدنامی ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے ساتھ مسلمانوں کی یہ حالت ہو کہ یہ فرمائش کی جائے کہ ہمارے موافق مسئلہ حل کیا جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس میں تو نیک نامی ہوگی کہ بڑے ہی اچھے آدمی ہیں، کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، جب حق بات معلوم ہوئی تو حق کو اختیار کر لیا، اور بدنامی تو اب ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہن دونوں جمع ہو رہے ہیں۔ اب یہ جواب تو احسان کے طور پر تھا، ورنہ اصلی جواب تو یہ ہے کہ بلا سے بدنامی ہونے دو، اگر ایسا ہی بدنامی کا خوف ہمارے بزرگوں کو ہوتا تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، مگر ہمارے بزرگوں نے اسلام لانے میں کیسی کیسی مصیبتیں اور بدنامیاں اٹھائی ہیں، کیونکہ جب کوئی باطل مذہب کو چھوڑتا ہے تو باطل مذہب والے اس پر ایسی ملامت کرتے ہیں جیسے حق کو چھوڑتے وقت حق مذہب والے ملامت کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ باطل مذہب پر ہیں وہ اپنے اس بےہودہ گمان میں اپنے مذہب کو حق اور عمدہ سمجھتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ موضع سونتا میں گیا، وہاں ایک بوڑھے چمار کو دیکھا کہ بہت پاک صاف رہتا ہے اور رات کو اٹھ کر رام رام بھی کرتا ہے، اور معلوم ہوا کہ اس کے کوئی اولاد وغیرہ کچھ نہیں۔ میں نے اسے کہلا کر بھیجا کہ تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں سے صلاح کر کے جواب دوں گا۔ صلاح کر کے اس نے جواب دیا کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں کیوں ایمان کھوتا ہے، غرض کافر بھی اپنے کو ایماندار سمجھتا ہے، اس لیے وہ اپنے مذہب کو چھوڑنے پر ملامت کرتے ہیں۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ جو اپنے موافق مسئلے کی فرمائش کرتے تھے کہ جناب اگر سب کے سب آپ جیسے ہوتے اور حق اختیار کرنے میں بدنامی سے ڈرتے تو اس وقت آپ بھی کافر ہوتے۔ مسلمان کو تو ملامت کی کچھ پرواہ نہ ہونی چاہیے، بلکہ جو حق کی طلب میں ہو تو اس کو ملامت میں اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انما اخاف علی هذه الامۃ کل منافق یتکلم بالحکمہ ویعمل بالجور رواہ البیہقی الاحادیث الثلاثہ فی شعب الایمان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس امت پر یعنی اپنی امت پر ہر منافق کے شر سے ڈرتا ہوں جو علم و حکمت کی تو باتیں کرتا ہے اور کام ظلم کے کرتا ہے، یعنی واعظ کہتا ہے لوگوں کو معتقد بنا کر ان سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا، کہ اس کا دل تقویٰ کے نور سے خالی ہوتا ہے، اور یہی صفت منافقوں کی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے وجود سے اپنی امت پر خوف فرمایا۔ اللہ تعالی جملہ خدام دین کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین، اور سب کے سبقے میں اس عبد ناکارہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے، اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے۔ بد فالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے، جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا، تو ان باتوں سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی، بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعہ معراج شریف میں واقعہ نمبر 5 ہے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منزل مقصود کو روانہ ہوئے, آپ کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت کثرت سے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اتر کر یہاں نفل نماز پڑھیے. آپ نے نماز پڑھی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی. پھر ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اتر کر نماز پڑھیے. آپ نے نماز پڑھی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے مدین میں نماز پڑھی. پھر بیت اللحم پر گزر ہوا, وہاں بھی نماز پڑھوائی اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور ایک روایت میں بجائے مدین کے طور سینا ہے کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ علیہ وسلم.